سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جو قرآن مجید کا سب سے مرکزی موضوع رہا، اور وہ ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا، اور پھر اس پیغام پہنچانے کی راہ میں آنے والی مشکلات اور ان کا مقابلہ کرنا. چونکہ اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے احکام اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں. آپ لوگوں تک اللہ کے احکام، ایمان، اعمال صالحہ، نیکیوں پر جنت کی بشارت اور برے اعمال پر جہنم کی وعید پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات، ہدایات اور تعلیمات دی گئی. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس منصب پر مبعوث فرمایا ہے، اس کی وسعت کا اندازہ آپ اسے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا سورة الفرقان. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، یعنی اگر خدا چاہتا تو ہر ہر بستی میں جدا جدا نبی کو بھیج دیا جاتا، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایسا بارہا ہوا کہ مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی بھیجے گئے اور ایک ہی وقت میں دنیا میں بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام موجود ہوتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبوت کا منصب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر ایسا مبعوث فرمایا کہ اب ہر ہر بستی کے لیے جدا نبی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اور وہ ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. ایک تو آپ کی جو شان ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے ہیں، تو اسے بیان کیا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. تو یہ خوشخبری دینا اور ڈر سنانا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص ایک بہاف کے اوپر، تو یہ منصب نبوت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طور پر بھیجا گیا. اب یہ کہ سب کے لیے بھیجا گیا، اس کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سورہ سبا آیت نمبر 28. فرمایا اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ آپ کی یہ جو شان بشیرم و نذیرہ ہے، جو یہ آپ کی شان نبوت و رسالت ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا کافت للناس، یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے. اس میں اب تا قیامت آنے والا کوئی فرد بشر مستثنا نہیں، بلکہ تمام کے لیے آپ کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی وسعت کو بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت جو بذریعہ رسالت تھی، تو اس کا دائرہ کیا ہے؟ تمام عالمین، تمام جہان۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جنات کے لیے، تمام فرشتوں کے لیے اور اللہ کی جملہ مخلوق کے لیے رحمت تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ ہاں، اب اس کے اندر بطور خاص وہ دائرہ کہ جس پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے تمام انسانوں کے لیے آپ کا نبی اور رسول ہونا۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بہت سی تعلیمات بھی آپ کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ راہ تبلیغ ایک کٹھن اور دشوار راستہ ہے۔ لوگوں کو یہ کہنا کہ تم غلط ہو، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا عمل غلط ہے، تمہارے رسوم و رواج غلط ہے، اور یہ ایک فرد کو نہیں، ایک قوم کو، ایک معاشرے کو، اور پھر اس سے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ مد مقابل مخالفت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں لیکن بڑی تعداد مخالفت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے فرما دیا گیا کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ تبلیغ دین کا کام، توحید و رسالت کے پیغام کو پہنچانے کا کام، یہ صبر کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، جیسے پہلے کے بڑے بڑے عظمتوں والے پیغمبروں نے صبر کیا، اسی طرح آپ بھی صبر کیجیے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا جو بہت بڑا سورس تھا وہ قرآن مجید تھا، کہ آپ نے جو ہدایات لوگوں تک پہنچانی تھی وہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا تھا۔ یہ وحی مطلوب کی صورت ہے، وہی غیر مطلوب کی صورت بھی ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ بطور خاص وہ تھا کہ جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف لوگوں تک پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یعنی کہ قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ہم نے اسے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ اے حبیب تم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی اس قرآن مجید کو پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک بڑی اہم چیز جو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تبلیغ نبوت کے اندر موجود تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سکھائی گئی، دیگر نبیوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں وہ آیات موجود ہیں۔ یہاں چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات ہے تو میں اسی کا ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ پر کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی دنیاوی صلہ یہ آپ وصول نہیں کریں گے، آپ اس کا سوال نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے حبیب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ تو تبلیغ دین پر اللہ کے کسی بھی نبی نے کبھی بھی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا، اور یہ ان کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہوتی تھی کہ ایک شخص بے پناہ محنت کر کے لوگوں کو ایک پیغام پہنچا رہا ہے اور وہ اس کا کوئی معاوضہ بھی وصول نہیں کر رہا، تو یہ اس کے اخلاص اور للہیت کی علامت ہے۔ تو لہذا ایک بات یہ تھی کہ تبلیغ کے اوپر کوئی اجرت وصول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی گئی، بلکہ آپ کو عطا بھی کی گئی اور اس کا حکم بھی دیا گیا، اور وہ تھا تبلیغ کے اندر نرمی اور محبت۔ شدت کے مواقع آتے ہیں لیکن قلیل، اور جہاں اس کا حکم ہے وہاں پر اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن جو عام جب لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے تو وہاں پر اس دعوت و تبلیغ میں، اس نیکی کی دعوت میں نرمی، شفقت اور محبت کا عنصر سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ ترجمہ کنز الارفان۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ یہ صحابہ کرام کے حوالے سے بیسیکلی بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ مغفرت کی دعا اور یہ ساری چیزیں تو انہی کے ساتھ متعلق تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی مزاج اور جو طبیعت مبارکہ ہے وہ اس سے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل تھے، آپ ترش مزاج نہیں تھے، آپ سخت دل نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو تبلیغ کے ساتھ متعلقہ امور کے بارے میں جو چیزیں عطا فرمائے گی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو نیکی کی دعوت پھیلانے کا حکم ہے، یہ شروع سے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ نبی کو بطور نبی کے جب لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کریں۔ اس لیے سورہ مدثر جو اسلام کی نزول قرآن کی بالکل شروع کی صورتوں میں سے ہے، تو اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اللہ کے عذاب کی وعیدیں سنانا شروع کر دیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ترجمہ کنز الارفان۔ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ تو یہاں پر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، تو یہ وہی جو آپ کے منصب نبوت کا تقاضا تھا کہ اللہ پر ایمان نہ لانے، اللہ کے احکام کو نہ ماننے پر آپ لوگوں کو وعید سنائیں۔ اب اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ تو قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی اس کی تفصیل لکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، پہلے جو نیکی کی دعوت ہے وہ ان کو آپ دیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو لہذا یہ ابتدائی حکم دیا گیا، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ابتدا کے اندر جو اسلام کی تبلیغ ہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے، کیونکہ کھلم کھلا سب کے سامنے اگر یوں بیان کر دیا جاتا تو اس سے جو مخالفت کا طوفان ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آتا، اور نہ ہی اس سے پھر بہت زیادہ لوگوں کے قبول کرنے کے بھی چانسز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ابتدا میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، اور آپ نے آواز دی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے قریش کی شاخو، یعنی مختلف قبیلوں کو آپ نے پکارا۔ یہ سارے لوگ جمع ہو گئے، جو خود نہ جا سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، ابو لہب بھی اس کے اندر موجود تھے، سارے قریش آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا۔ تو اب جب ہمیشہ سچ ہی بولا ہے اور اب آپ اتنی بڑی بات کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ لشکر حملہ کرنے والا، تو ہم آپ کو مانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے، یعنی وہ آنے والا ہے۔ اب پہلے ایک مثال سے سمجھانے کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو ابو لہب اس کے اوپر کہنے لگا کہ کیا اسی کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور اس نے پھر اور بھی جو اول فل بکنا تھا اس نے بکنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ پہلا وہ بڑا واقعہ پیش آیا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی پر ان لوگوں کو یہ تبلیغ فرمائے. اور ابو لہب نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو وہ گھٹیا کلمات کہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابو لہب کے رد میں قرآن مجید کی سورت نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ پوری سورت جو ہے پھر اس پر نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں, اور وہ تباہ ہو ہی گیا. اچھا, پھر اس کے ساتھ اہل مکہ, چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے, تو اب جو ابتدائی تبلیغ ہونی تھی تو وہ بھی انہیں اہل مکہ کو ہونی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی بطور خاص فرمایا, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے, پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ. تو یہ جو ام القریٰ ہے, مرکزی شہر, یہ کون سا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اہل مکہ اور جو ارد گرد کی بستیاں ہیں, ان لوگوں کو آپ اللہ کے عذاب کی وعیدیں سناؤ اور انہیں اسلام کی تبلیغ کرو. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی طور پہ کیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شروع میں تبلیغ فرمائی, اس تبلیغ کے اندر اگر کچھ چیزوں کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں اس میں سب سے جو اول نمبر پہ ہے, سب سے اول نمبر پہ ہے وہ ہے عقیدے کا بیان, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید, رد شرک, انبیاء علیہم السلام کی رسالت اور ان کی نبوت کا بیان, اور اس کے ساتھ عقیدہ آخرت کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا. عقیدہ آخرت, تو عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت, یہ سب سے مرکزی موضوع رہا شروع سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا. اور عمل کی دنیا کے اعتبار سے, عمل کی دنیا کے اعتبار سے اس میں جو صلہ رحمی ہے, غریبوں کی مدد کرنا ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت عملی طور پہ کرنا, جیسے نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا, یہ چیزیں اس کے بالکل ابتدائی تعلیمات کے اندر شامل تھیں. اور اسی لیے جو مکی صورتیں ہیں, مکی صورتوں کے اندر سب سے زیادہ اسی مضمون کو بار بار مختلف انداز میں, مؤثر انداز میں, دل نشین انداز کے اندر اسے دہرایا گیا ہے. تو مکی صورتوں کا زیادہ تر جو موضوع اور مضمون ہوتا ہے وہ یہی والی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تبلیغ کا سلسلہ تو شروع فرما دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما دیا تھا کہ ان لوگوں کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائے گی, یعنی کہ شروع کے اندر ان لوگوں کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائے گی. ہاں, آپ کا کام ہے کہ آپ حق کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے. چنانچہ فرمایا, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ترجمہ کندر عرفان, اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو, اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. یہ قرآن تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے. یہ کب نازل ہوئی؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے اور کفار قریش نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا کہ وہ کیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا. اچھا, اب انہوں نے پوچھا تھا اور ان کے پوچھنے پر آپ نے بیان کیا تھا, تو آپ کو امید تھی کہ جب میں ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کروں گا اور ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہاں, اتنا ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ انہوں نے بیان کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو یہ واقعہ خدا نے بتایا. لیکن ہوا یہ کہ سورہ یوسف سنانے کے بعد, واقعہ یوسف سنانے کے بعد بھی نہ یہودیوں نے مانا اور نہ کفار مکہ نے مانا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بڑا دکھ ہوا, یعنی آپ کی چاہت بھی یہ تھی اور امید بھی یہ تھی, لیکن ہوا جو ہے وہ اس طرح نہ ہوا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب, اکثر لوگ یہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی کتنی ہی خواہش ہو. تو یہ وہ رویہ تھا جو کفار کی طرف سے سامنے آتا رہا. اب اس کے بعد جو پورا زمانہ گزرا، جو مکی دور ہے اعلان نبوت سے لے کے ہجرت کے وقت تک کا جتنا زمانہ ہے، اس زمانے میں بطور خاص، بعد میں بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں پیش آتی رہیں، لیکن اس زمانے میں بطور خاص جو چیزیں پیش آئیں وہ یہ تھی کہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کا، قرآن کے دلائل کا، قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اور دین حق کا صحیح مقابلہ کرنے کی بجائے، یعنی کہ صحیح مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو صحیح مقابلے کی بجائے جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ایک پروپیگنڈا ٹائپ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اسے اختیار کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کر دی جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی بات سننے سے ہٹ جائیں، کوئی ان کے قریبی نہ آئے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے باطل القاب رکھنا شروع کر دیے، جیسے آپ کو جادوگر کہنا، آپ کو مجنون کہنا، اور آپ کو جادو زدہ کہنا کہ بھی ان پہ جادو کا اثر ہے، اور آپ کو شاعر کہنا، تو یہ شاعر، کاہن، جادوگر، جادو زدہ اور مجنون، یہ وہ الفاظ تھے جو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آئیں اور یہ کہیں اچھا یہ ایسے ہیں، وہ پھر ان کے پاس نہیں جانا، تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو ان کفار نے اختیار کیا، اور قرآن مجید نے اسے بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا کہ کفار یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ میں کئی جگہ پہ رد بھی فرمایا کہ کفار یہ کہتے ہیں اور ان کا کہنا مردود ہے، کفار یہ کہتے ہیں اور ان کا کہنا باطل ہے، اور یہ سارے بیان کا مقصد کیا تھا، اس بیان کے کئی مقاصد بنتے ہیں، یہ کئی حکمتیں اس کی بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پورا باب، یہ قرآن مجید کی صورت میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے رہے، تو سیرت طیبہ کا یہ باب ہمیشہ لوگوں کے سامنے رہے۔ دوسرے نمبر میں، جس زمانے میں کفار یہ کہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں پورا بتاتا تھا، تو یہ آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی تسلی اور آپ کے دل کو تقویت دینے کا سبب تھا۔ تیسرے نمبر میں، قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی مبلغین ہیں ان کی تربیت، ان کی تعلیم، اور انہیں یہ سمجھانا مقصود تھا کہ خدا کا پیغام پہنچانے کا راستہ، حق کا راستہ، یہ بہت سی دشواریوں پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا دشواریوں سے ڈر کر کبھی حق کے راستے کو اور نیکی کے دعوت کے راستے کو چھوڑنا نہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری حکمتیں ان چیزوں کے بیان میں تھیں۔ اب آئیں جو کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ کفار کے باطل القابات میں، جو انہوں نے القابات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیے، ان میں سے ایک لفظ تھا مجنون۔ مجنون کا مطلب جسے جنون ہے، جسے پاگلپن ہے۔ کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور اس کے پیچھے جو اپنے اعتبار سے وہ لاجک اس کی قرار دیتے تھے وہ کیا تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی باتیں کہتے ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں۔ وہ کیا، وہ یہ ہے کہ جو شخص مر گیا، مرنے کے بعد اب وہ مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کا کچھ باقی نہ بچا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک دن آئے گا جب ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ریزہ ریزہ ہونے والے، یہ بکھر جانے والے اجسام، یہ گل سڑ جانے والے اجسام، ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب ظاہری اعتبار سے تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، آج کے اعتبار سے بھی غور کریں تو آج کے اعتبار سے بھی آج تک مشاہدے میں نہیں آئے، اور ظاہری اعتبار سے عقل اس کے قبول کی طرف آتی نہیں، الا یہ کہ ایماندار ہے تو وہ اپنے ایمانی تقاضوں اور دیگر چیزوں کی وجہ سے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایسی بات کہی تو اس پر کفار دوسروں سے کہتے تھے، دیکھو کیا جو ہے معاذ اللہ پاگلوں والی باتیں ہیں، یہ تو ایک مجنون ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کسی بھی صورت۔ تو یہ ان کے مجنون کہنے کے پیچھے ایک سبب تھا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو توحید الہی کی اللہ کی عظمتوں کا بیان کرتے تھے کہ وہ تنہا خدا اس کل کائنات کو چلا رہا ہے اور یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہی ہے، تو اب ان کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ ہے ایک تنہا خدا یہ ساری کائنات چلا رہا ہے، تو ان کی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، اور اس وجہ سے بھی یعنی اس طرح کی چیزوں کے اعتبار سے بھی وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے۔ تو یہ کفار کی طرف سے استعمال کیا جانے والا ایک لفظ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس قول کے طور پہ اسے ذکر فرمایا اور پھر اس کا رد بھی کئی مقامات پہ فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تم ضرور مجنون ہو۔ تو یہ کفار کا جملہ، اور یہ قرآن مجید اور اس کی انہی تعلیمات کے تناظر کے اندر کفار کی یہ بات تھی۔ دوسری جگہ، اب وہ جو میں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے جو بات تھی وہ کفار کی عقلوں سے بالکل ورا تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٍ، اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب اے لوگو تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوگے۔ اب یہ بات کہہ کے کفار کیا کہتے تھے کہ کیا اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے پاگل پن کا مرض ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ کفار نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہا تو اس کے پیچھے ایک سبب کیا تھا کہ ان کی نظر میں یہ بات عقل سے بعید تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا، جو مر گیا اور اس کے بعد اس کا بدن جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا اور اس کی قبر کے اندر جو ہے کچھ موجود ہی نہیں ہے، ایک زمانے کے بعد ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو جاتی ہیں، یہ دوبارہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ زندہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کو کفار ریفرنس کے طور پہ بیان کر کے کہتے تھے کہ ام بہی جنہ، یا تو یہ خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یا پھر جو ہے وہ ان کی عقل میں خلل آ گیا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پہ جو خود قرآن مجید کی تعلیمات ان کی عقل سے ورا تھی کہ قرآن جو ہے وہ جو دنیا موجود ہے اس سے زیادہ آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ابھی سامنے نہیں ہے، تب کفار کے اعتبار سے تو اس نے آنا ہی نہیں تھا، تو وہ کہتے جو موجود ہے اس کی بات نہیں کرتے اور جو آنی نہیں ہے اس کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ، ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا، پھر وہ اسے منہ پھیر گئے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے، کہ اس کو کسی نے ایسی کو پٹی پڑھا دی ہے اور یہ بالکل دیوانوں جیسی معاذ اللہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کفار کے عمومی جملے جو انہوں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے بار بار بیان کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اس کا رد کیا اب وہ سنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک، آپ کا عالی شعور، آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، دانش مندی، آپ کا علم، آپ کی جو ہے وہ صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں تھیں کہ جن میں ہر شے یہ بتاتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جس کو جنون ہوتا ہے اس میں نہ علم ہوتا ہے، نہ حکمت ہوتی ہے، نہ دانائی ہوتی ہے، نہ اخلاق ہوتا ہے، نہ قوت برداشت ہوتی ہے، نہ حلم ہوتا ہے، نہ وہ بڑی اعلیٰ درجے کی باتیں کر سکتا ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ کہ جن کا ہر کلام اور جن کا ہر جملہ جو ہے وہ حکمت کا موتی، جن کے کلام اور جن کے کردار کی بلندی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ ہرگز مجروح نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر فرمایا قل انما اعوذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے نبی تم فرماؤ لوگوں سے کہ اے لوگو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے، پھر تم غور و فکر کرو تو تم جان جاؤ گے کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ اب یہ جو پوری بات کہی گئی ہے اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ کیا لوگوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ ان کے بارے میں غور و فکر کریں، غور و فکر کریں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ خود کہنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں اس ہستی کو جنون نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر فرمایا کہ بھئی تم اکیلے اکیلے بیٹھ کے سوچ لو، دو دو مل کے آپس میں بات کر کے غور کر لو، اور جب تم غور کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس ہستی کو، اس شخصیت کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں۔ کیسے؟ غور کرنے سے یہ نتیجہ کیسے سامنے آئے گا؟ غور کرنے سے جو نتیجہ سامنے آئے گا اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، میں یہاں پر دو چیزوں کا بیان کرتا ہوں، ابھی ان آیات کے تحت ایک کا، پھر ایک اس کے بعد۔ وہ یہ ہے کہ جب لوگ غور کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس اچھے کاموں کا اچھا صلہ، برے کاموں کا برا صلہ ملے گا، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، یہ جو سارا کچھ یہ بیان کرتے ہیں، یہ لوگ غور کریں کہ کیا ان ساری باتوں کا خود اس نبی کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اس کا؟ تو ایک شخص جو خود ان کے سامنے صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور ایک معقول زندگی گزارنے والا ہے، اور جس کی زندگی میں ایسی کوئی عجیب و غریب چیز کبھی گزری بھی نہیں ہے، وہ شخص اگر بغیر کسی دنیاوی عوض اور دنیاوی نفع اور دنیاوی مقصد کے ہمیں یہ بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ کیونکہ ایک بندہ جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کفار کی نظر کے اندر تو دنیا ہی سارا کچھ ہے نا، تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے، جو آخرت کے بارے میں بتاتے تھے، یا تو آپ کو اس کا کوئی دنیاوی نفع ہو رہا ہوتا کہ آپ کو اس سمجھانے کے پیسے ملتے، آپ کو اس باتیں بتانے کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا کچھ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا دنیاوی اعتبار سے آپ تکلیفوں میں آ رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو ایزا دے رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو آخر ان سب کے باوجود بھی ایک شخص کا مسلسل اپنی بات پہ ڈٹے رہنا اور استقامت سے اسے بیان کرتے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ معاملہ جنون کا نہیں ہے، یہ کسی مقصد کا ہے، یہ کسی مشن کا ہے، یہ کسی بہت بڑی چیز کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ لوگوں کا بھلا ہے۔ تو لہذا غور و فکر کرنا جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ، کیونکہ ہم کسی بندے کے بارے میں غور و فکر اسی طور پہ کرتے ہیں کہ یار یہ اپنے مفاد کے لیے بات کر رہا ہے یا ہمارے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے۔ اگر اس کا مفاد ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، اصل تو یہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، لیکن اگر اس دوسرے بندے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اور اسے ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں مل رہا، اور پھر بھی وہ ہمارے لیے کڑتا ہے، ہمارے لیے وہ درد دل رکھتا ہے، ہمارے لیے درد مندی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو لہذا غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلنا تھا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا مجنون کہنے کا، اور اس کی ایک اور دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلے تو رد کے اعتبار سے ایک آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون، نہ کاہن کے جھوٹی خبریں دے اور ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ ملاوٹی باتیں کرے، اور نہ ہی مجنون ہو کے دیوانگی کی باتیں کرو۔ اب اسی کو ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جس دلیل کے ساتھ بیان کیا وہ کیسی شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون حروف مقطعات میں سے، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے، اے حبیب تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنون کی نفی کیسے کرتی ہے، تو اب تھوڑا سا غور کرے گے تو سمجھ آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ کفار تو معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، اور مجنون کے بارے میں ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ آج کا زمانہ ہو یا وہ پرانا زمانہ، اس کی باتیں بے ربط ہوں گی، اس میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں اس طرح وہ بات نہیں کرتا، اس کی باتیں بے ربط ہوتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کی باتیں بے معنی ہوں گی، کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں اس کے اندر سمجھ آ رہی ہوگی۔ نمبر تین، وہ بلا وجہ ہر ایک سے الجھنے اور لڑنے کی کوشش کرے گا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاگل آدمی ہواؤں سے لڑ رہا ہوتا، وہ جو ہے وہ کسی دیوار سے باتیں کر رہا ہوتا، تو اس کے الفاظ بے ربط ہوں گے، معنی کا سر پیر نہیں ہوگا، ہر ایک سے الجھنے اور لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بڑی واضح واضح سی چیزیں جو ہر ایک مجنون اور پاگل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اب کفار سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر غور کرو، ان کا کلام وہ ہے کہ جو دنیا کا فصیح ترین کلام جو قرآن کی صورت میں پیش کیا، وہ تو اس درجے کا کہ جس کے مقابلے میں خدا نے چیلنج کر دیا کہ جن و انس مل کر بھی اس جیسا کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، بنا کے دکھا دو۔ تو کیا مجنون ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ جس کا مثل دنیا کے اندر کوئی بنا ہی نہ سکے؟ اور قرآن سے ہٹ کر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک ہے، وہ اتنا خوبصورت، وہ اتنا پیارا، وہ اتنا نفیس، وہ اتنا مربوط، وہ ایسا خوبصورت موتیوں جیسا ہوتا ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت کمال کی، جوامع الکلم والا وہ کلام فرماتے ہیں، تو کیا مجنون کا کلام ایسا ہوتا ہے؟ دوسری بات آ جائے معانی کے اوپر۔ معانی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ایسا ہے کہ قرآن انہ لقول رسول کریم، یہ بھی رسول کا کلام ہے ایک معنی کے اعتبار سے، ایک مفہوم کے اعتبار سے، تو اس کی تعلیمات اور اس کے معنی کی بلندی ایسی اعلیٰ، ایسی تازہ، ایسی خوبصورت ہے کہ دلوں میں اترنے والا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری باتیں ہیں ان کی بھی جو ان کی معانی کی وسعت اور علو اور بلندی ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری بات ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، تو مجنون والا تو دیکھ لیا، جبکہ ان کا معاملہ یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق بڑے عظیم، کردار بڑا پیارا، رویہ بڑا خوبصورت، مزاج کے اندر تحمل، کردار کے اندر پختگی، باتیں آپ کی شاندار، ملن ساری آپ میں بہت زیادہ، ہر ایک کے ساتھ شفقت کا رویہ، غریبوں پہ شفقت، بیواؤں کی مدد، یتیموں کے ساتھ پیار، ملنے والوں کے ساتھ بڑا سلجھا ہوا جو ہے وہ انداز، تو یہ جو آپ کے اخلاق کریمہ، بلکہ بلا وجہ تو کسی سے الجھنا دور کی بات ہے، جو آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں یہ ان پہ بھی رحم کرنے والے، تو کیا مجنون کا انداز یہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ کے اخلاق کی بلندی، آپ کے اخلاق عظیمہ، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل عقل عطا کیے گئے ہیں، ان کی عقل مبارک، ان کا کلام مبارک، اور ان کے کلام کے معنی نہایت بلند ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کا تھوڑا سا وسعت کے ساتھ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس لفظ کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا. بقیہ اس کی مزید آگے بھی بہت ساری تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حسین پہلوؤں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی. سیرت نبوی قرآن سے.